بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد یہ وقت اصل میں بیان کا نہیں ہے بلکہ بطور خاص عبادت ذکر تلاوت اور دعا میں لگنے کا ہے لیکن چونکہ ہم سب یہاں اپنی اصلاح کے لیے آئے ہیں اپنے اخلاق و اعمال کو درست کرنے کی غرض سے آئے ہیں اگر نہیں آئے ہیں تو نیت کر لینی چاہیے یہ رمضان شریف کا پورا مہینہ اللہ پاک نے متقی بننے کی مشق کرنے کے لیے رکھا ہے اور متقی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے تابعدار اور فرما بردار بندے جو دل و جان سے احکام بھی بجا لائے اور گناہوں سے اور نافرمانی سے بھی بچنے کی کوشش میں لگا رہے ایسے شخص کو کہتے ہیں متقی تو یہ مہینہ متقی بننے کی مشق کرنے کا مہینہ ہے اور خاص طور سے یہ آخری عشرہ تو صرف اور صرف اسی کے لیے ہے اس لیے اس وقت تھوڑی دیر چند باتیں اگر ہو جائیں تو انشاءاللہ فائدے سے خالی نہیں ہوں گی جن میں سے سب سے پہلی بات یہ کہنی ہے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا دل و جان سے شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں اعتکاف مسنون کی توفیق عطا فرمائی اور دنیا کے جھمیلوں سے نکال کر اور دنیا کی مصروفیات سے نکال کر محض اپنے فضل سے اپنے گھر میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی اور یہ ایک خاص الخاص عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کے لیے ساری زندگی عمل میں رہنا چاہیے یعنی جب اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی چھوٹی نعمت عطا فرمائیں یا درمیانے درجے کی نعمت عطا فرمائیں یا بڑی نعمت عطا فرمائیں چاہے جسمانی نعمت عطا فرمائیں اور چاہے مالی نعمت عطا فرمائیں اور چاہے روحانی نعمت عطا فرمائیں جیسا کہ یہ اعتکاف ایک روحانی نعمت ہے اور بہت بڑی نعمت ہے ہمیشہ شکر ادا کرنے کی عادت ڈالیں بلکہ اعتکاف میں رہتے ہوئے ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا مراقبہ کرنا چاہیے مراقبہ کے معنی آتے ہیں سوچنا تنہائی میں بیٹھ کر کے اپنے ذہن کو سارے خیالات سے خالی کر کے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ان گنت اور بے شمار نعمتیں عطا کر فرمائی ہوئی ہیں انہیں بس سوچیں ان میں سے تین نعمتیں بہت عظیم الشان ہیں ان کو بھی اگر سوچیں گے تو اس سے بھی انشاءاللہ سوچنے سے شکر کی عادت پڑے گی اور شکر کرنے سے اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ ہی فرماتے ہیں راضی و خوش بھی ہوتے ہیں مثلا ایک تو یہ کہ اللہ پاک نے اپنے فضل سے بچپن سے لے کر اب تک ہمیں ان گنت و بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں کھانے کی پینے کی پہننے کی رہنے کی آنے کی جانے کی ماں باپ بہن بھائی دوست احباب عزیز و اقارب خاندان برادری یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی ان گنت اور عظیم عظیم نعمتیں ہیں تو اللہ پاک نے بچپن سے اب تک کی جو نعمتیں دی ہیں اور دوسرے لفظوں میں اللہ پاک نے اپنے نعمتوں میں ہم کو ڈبایا ہوا ہے ہم غرق ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سر سے پیر تک بھی نعمتیں نعمتیں ظاہر میں بھی باطن میں بھی گھر میں بھی گھر سے باہر بھی ان نعمتوں کو سوچیں شکر ادا کریں اور شکر اس طرح ادا کریں الحمدللہ 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 اللہم لک الحمد ولک الشکر اللہم لک الحمد ولک الشکر الحمدللہ علی کل حال اور یہ دل میں سوچیں کہ میں ان میں سے کسی نعمت کے بھی لائق نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے عطا فرمایا یا اللہ آپ کا شکر ہے. پھر ساتھ ہی معافی مانگیں کہ یا اللہ ان نعمتوں کا میں نے کوئی حق ادا نہیں کیا, شکر بھی صحیح ادا نہ کیا, اور ان نعمتوں کو کھا کر کے آپ کا دل و جان سے فرما بردار بننا تھا وہ بھی نہ بن سکا. معافی چاہتا ہوں. اللہم اغفر لی, اللہم اغفر لی, اللہم اغفر لی, اللہم اغفر لی. تو ایک تو یہ نعمت کا عظیم سلسلہ ہے, دوسرے یا اللہ آپ نے اس سے بھی بڑھ کر ایک انعام فرمایا کہ مجھے ایمان دیا اور حضور کی امت میں پیدا فرمایا, اور پھر کچھ نہ کچھ ایمان کے تقاضوں کے مطابق نیک عمل کرنے کی بھی توفیق دی. یا اللہ یہ بھی آپ کا مجھ پر اتنا بڑا احسان ہے کہ میں اس کا شکر ادا ہی نہیں کر سکتا, لیکن پھر بھی مجھے ادا کرنا چاہیے تھا, اور میں مجھے چاہیے تھا کہ میں خوب آپ کی تابع داری کرتا, فرما برداری کرتا اور آپ کے احکام بجا لاتا. یا اللہ میں اس میں بھی کوتاہی کر گیا اور بہت سے احکام میں نے عمل میں لائے نہیں, اور بہت سے اعمال لنگڑے لولے کیے, اور بہت سے اعمال میں طرح طرح کی غلط نیتیں کر لی, اور میرا تو ہر عمل ناقص اور مکمل ہے. تو یہ میری ہوتا ہی ہے, آپ کی عطا ہے اور آپ کی توفیق ہے. یا اللہ آپ کا شکر, میری طرف سے کوتا ہی ہے, یا اللہ معاف فرما دیجئے. میں عہد کرتا ہوں کہ آئندہ انشاءاللہ اور زیادہ میں آپ کی تابع داری کرنے کی کوشش کروں. یہ دوسری عظیم نعمت ہے, اس کو بھی جتنا سوچیں گے آپ کو لامتناہی سلسلہ نظر آئے گا, اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں آپ کو ذہن میں آئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. تیسرا یہ ہے کہ جب آپ نے جسمانی جانی مالی نعمتیں بھی آپ نے عطا فرمائی, ایمانی نعمت بھی آپ نے عطا فرمائی, اور مسلسل اس کے مطابق مجھے کچھ نہ کچھ اعمال صالحہ کی توفیق دی, تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ میں آپ کی نافرمانی نہ کرتا اور میں گناہوں میں مبتلا نہ ہوتا. میری آنکھیں بھی گناہوں سے بچنے والی ہوتی, میرے کان بھی گناہوں سے بچنے والے ہوتے, میری زبان بھی گناہوں سے بچنے والی ہوتی, میرا دل بھی گناہوں سے بچنے والا ہوتا, سر سے پیر تک میں گناہوں سے پاک ہوتا. اور آپ نے مجھے وقتاً فوقتاً اس کی توفیق بھی دی, لیکن پھر بھی اس میں مجھ سے بڑی کوتاہیاں ہوئی ہیں, اور میں سر سے پیر تک گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں, اور میرے کندھوں پر گناہوں کے پہاڑ ہیں. یا اللہ آپ نے جب مجھے گناہوں سے بچنے کی توفیق دی, میں اس پہ شکر ادا کرتا ہوں, لیکن پھر بھی میں کوتاہی کر گیا اور گناہ مجھ سے ہو گئے. جب ہو گئے تو یا اللہ میں ان کی بھی معافی چاہتا ہوں آپ سے. اس طرح سے تنہائی میں بیٹھ کے روزانہ 10-15 منٹ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچیں, پھر اپنی کوتاہیوں کو یاد کریں, اللہ تعالیٰ کی نسبت سے شکر ادا کریں, اللہ تعالیٰ کی نسبت سے کہ اس نے ہم پر یہ اپنی نعمتوں کی بارش فرمائی ہوئی ہے, شکر ادا کریں, الحمدللہ الحمدللہ کہیں, دل سے کہیں کہ میں اس لائق نہیں تھا, آپ نے مہربانی فرما دی. اور اپنی طرف سے تینوں نعمتوں میں کوتاہی ہے, غفلت ہے, سستی ہے, لاپرواہی ہے, اور اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق عبادت نہیں کی ہے, اور بلکہ نافرمانی ہم سے ہوئی ہے اور ہوتی رہتی ہے, اس پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. ایک تو یہ عمل ہے, یہ 10 دن میں آپ کو باقاعدہ تنہائی میں بیٹھ کے سوچ سوچ کر شکر بھی ادا کرنا ہے, معافی بھی مانگنی ہے, اور ساتھ ساتھ پھر عہد کرنا ہے کہ یا اللہ آئندہ میں اب انشاءاللہ ان تینوں میں آپ کی تابع داری کی پوری پوری کوشش کروں گا. یا اللہ میری مدد فرمانا, یا اللہ میری مدد فرمانا, بس دعا مانگنا. جتنا آپ دعا مانگو گے ویسی اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی, ہماری طرف سے کوشش اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا, اور پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد آنکھوں سے نظر آئے گی. یہ اعتکاف کی نعمت بڑی عظیم نعمت ہے. اگر کوئی آدمی صرف مغرب سے عشاء تک اعتکاف کرے, صرف مغرب سے عشاء تک, یہ نفلی اعتکاف ہوتا ہے, اور اس میں کسی کے سے دنیا کی بات نہ کرے, تو اللہ تعالیٰ جنت میں ایک محل بنا دیتے ہیں. اور کوئی ایک دن یا ایک رات کا نفلی اعتکاف کر لے, تو اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان تین خندقیں حائل کر دیتے ہیں، ہر خندق اتنی لمبی چوڑی ہے جیسے مشرق سے مغرب تک کا فاصلہ ہے یا زمین سے آسمان تک کا فاصلہ ہے. تو دس دن کے اعتکاف میں دست یا تیس خندقیں اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان حائل فرما دیں گے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دوزخ سے بری انشاءاللہ، اور دوزخ سے بہت دور اللہ تعالیٰ اس کو کر دیں گے، اور یہی ہمیں چاہیے. اور تیسری فضیلت مسنون اعتکاف کی ہے کہ جو آدمی دس دن کا مسنون اعتکاف کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو دو حج اور دو عمرے کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں، دو حج اور دو عمرے کے برابر ثواب ملتا ہے. اور ایک بڑی فضیلت اعتکاف میں مسنون کی یہ ہے کہ معتکف جب مسجد میں رہتا ہے تو اس کو ان تمام نیک کاموں کا ثواب بھی ملتا رہتا ہے جو مسجد سے باہر ہوتے ہیں، اور معتکف ان کے کرنے کے لیے باہر نہیں جا سکتا. اور باہر کتنے نیک کام ہو رہے ہیں، ان کا بھی ثواب معتکف کو مسجد میں ملتا ہے، اور مسجد میں رہتے ہوئے اس کو اعتکاف کا بھی ثواب ملتا ہے، اور دیگر عبادتیں جو مسجد میں کرتا ہے اس کا بھی ثواب ملتا ہے. تو اتنا بڑا ثواب ہے، اتنی بڑی یہ نعمت ہے، اس لیے اس نعمت کے ملنے کا بڑا شکر ادا کرنا چاہیے. یہ تو فضیلت ہو گئی. اب یہ ہے کہ یہ جو نعمت عظمیٰ ہمیں ملی ہے، یہ نعمت کہیں ہماری ضائع نہ ہو جائے، اور کسی ذرا سی غفلت یا کوتاہی سے یہ فاسد نہ ہو جائے، وہ ٹوٹ نہ جائے. اس کو ہمیں ہر صورت میں اخیر تک پورا کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور پوری کوشش کرنی ہے کہ ہمارا اعتکاف فاسد نہ ہونے پائے. اس کے لیے وہ بات ہے جو میں نے نیت کراتے وقت بیان کی تھی، دوبارہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ کچھ احباب بعد میں آئے ہیں، کچھ احباب اس وقت آ سکے کچھ نہ آ سکے، سب کو معلوم ہو جائے کہ مسنون اعتکاف کے لیے ضروری ہے کہ ہر حال میں معتکف مسجد کے اندر رہے، بغیر کسی شرعی طبی وجہ کے مسجد سے باہر نہ جائے. اگر ایک منٹ کے لیے بھی بلا وجہ بلا عذر مسجد سے باہر چلا جائے گا یا باہر ٹھہر جائے گا تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا. لہذا مسجد میں جب رہنا ہے تو مسجد کے حدود کو جاننا ضروری ہے، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. خاص طور سے ہماری اس مسجد میں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے جگہ جگہ تختیاں لگی ہوئی ہیں جو بتا رہی ہیں کہ کہاں کون سا حصہ مسجد کے اندر ہے، کون سا حصہ مسجد سے باہر ہے، اور کہاں سے مسجد کی حد شروع ہو رہی ہے، کہاں سے مسجد کی حد ختم ہو رہی ہے. تو تمام دروازوں پر تختیاں بھی لگی ہوئی ہیں، اور فرش کے اندر نیلے رنگ کی پٹی بھی بنی ہوئی ہے، اور نیلی پٹی کے بعد تختی لگی ہوئی ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں سے مسجد کی ابتدا ہوتی ہے، یہاں سے مسجد کی حد ختم ہوتی ہے. بس اتنا آسان، جب اتنا آسان ہے تو بس اس آسانی سے فائدہ اٹھائیں. ہاں وضو خانے کا مسئلہ ذرا سا تھوڑا سمجھنے کا ہے، وہاں بھی کوئی مشکل اور پیچیدہ بات نہیں ہے، وہاں بھی جگہ جگہ تختیاں لگی ہوئی ہیں. لہذا اوپر کے حصے میں بھی ادھر جانے سے پہلے تختی پڑھ لیں، جہاں لکھا ہوا ہے کہ ایسا مسجد سے باہر ہے وہاں شرعی اور طبی حاجت کے بغیر کوئی نہ جائے، اور جہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ مسجد کے اندر ہے وہاں چلے جائیں. ایسے وضو خانے عموماً ہمارے مسجد سے باہر ہیں، یہاں بھی دو وضو خانے، ادھر بھی دو وضو خانے، لیکن ایک خاص بات ہماری اس مسجد میں یہ ہے کہ وضو خانے میں بیٹھنے کی جگہ مسجد کے اندر ہے، نالی مسجد سے باہر. یہ ان دو مغربی وضو خانوں کی بات ہو رہی ہے جو اوپر کے حصے میں ہیں، اور مغرب کی جانب دو وضو خانے ادھر ہیں دو ادھر ہیں. ان دونوں وضو خانوں کے اندر یہ سہولت ہے معتکفین کے لیے کہ جب وہ وضو کرنے کے لیے بیٹھیں گے تو مسجد میں بیٹھے ہوئے ہوں گے، جو نالی ہوگی وہ مسجد سے باہر ہوگی، لہذا ہاتھ دھوئیں گے کلی کریں گے، جو پانی گرے گا وہ نالی میں گرے گا، نالی مسجد سے باہر ہے. اور جو بیٹھنے کی جگہ ہے جس میں بیٹھ کر آدمی وضو کر رہا ہے وہ مسجد کے اندر ہے. تو یہاں پہ بڑی سہولت ہے، آدمی صرف ہاتھ دھونے کے لیے بھی جا سکتا ہے، کلی کرنے کے لیے بھی جا سکتا ہے، ناک صاف کرنے کے لیے بھی جا سکتا ہے، اور وہاں بیٹھ کر کے آدمی برتن بھی دھو سکتا ہے اور دوسرے کام بھی کر سکتا ہے. یہ ان دو وضو خانے کی بات ہو رہی ہے جو مغرب کی طرف ہیں اور اس اوپر والی منزل میں نیچے ہیں. دو وضو خانے ہمارے مشرق کی جانب ہیں. مشرق کی جانب جو اوپر کا حصہ ہے یہاں سے لے کر وہاں تک اکثر حصہ مسجد سے باہر ہے. ادھر سے آپ جائیں گے تو وہاں نیلی تختی لگی ہوئی ہے, یہ حصہ مسجد سے باہر ہے. ادھر سے آپ وہاں جائیں گے تو وہاں کچھ حصہ مسجد کے اندر ہے, وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ حصہ مسجد کے اندر ہے لیکن وہاں کا وضو خانہ مسجد سے باہر ہے. لہذا وہاں اگر باہر وضو خانے میں جانا ہے تو بس صرف وضو ہی کرنے کے لیے جا سکتے ہیں, ویسے نہیں جا سکتے. اور وہاں سے اگر آپ ادھر آئیں گے تو پھر تختی لگی ہوئی ہے کہ یہاں سے آگے کا حصہ مسجد سے باہر ہے. یہ اوپر کی بات ہو رہی ہے, دھیان سے توجہ سے سنیں, یہ بہت سمجھنے اور یاد رکھنے کی بات ہو رہی ہے تاکہ اعتکاف فاسد نہ ہو. اور جو زمینی منزل ہے ہماری جہاں ہم تراوی پڑھ کر کے آئے ہیں, یہاں پر دائیں طرف جو وضو خانہ ہے بائیں طرف جو وضو خانہ ہے, جو دائیں طرف وضو خانہ ہے میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں جہاں بیسن لگے ہوئے ہیں وہ سارا مسجد کے اندر ہے. آئے کا جو وضو خانہ ہے وہ مسجد سے باہر ہے, اس لیے بلا وجہ وہاں کوئی نہ جائے. اور بیسن اتنے لگے ہوئے ہیں کہ ماشاءاللہ اوپر والے بھی نیچے والے بھی وہاں جا کر کے آرام سے برتن دھو لیں, کلی کر لیں, ہاتھ دھو لیں, وضو کر لیں, سب جائیے. افطاری کے بعد بھی آپ وہاں جا کر کے ہاتھ دھو سکتے ہیں, کلی کر سکتے ہیں. شہری میں بھی کھانا کھانے کے بعد آپ وہاں جا سکتے ہیں, ہاتھ دھو سکتے ہیں, کلی کر سکتے ہیں. کتنی آپ کے لیے آسانی ہے, کیا ضرورت ہے وضو خانے میں جانے کی. پھر سارا وضو خانہ ادھر کا جو ہے مسجد سے باہر. اب ادھر کی بات ہو رہی ہے کہ جہاں ہم نے تراوی پڑھی ہے وہاں پر یہ دروازہ کہلاتا ہے باب فاطمہ. باب فاطمہ سے اندر بیسن لگے ہوئے ہیں, جتنے بیسن ہیں یہ سارے مسجد سے مسجد کے اندر ہیں لیکن ان کے پائپ وغیرہ مسجد سے باہر ہیں. تو ان بیسنوں پر آپ ہاتھ دھو لیں, کلی کر لیں, کچھ بھی کر لیں, یہ پانی جو ہوگا وہ پائپ کے ذریعے باہر چلا جائے گا اور آپ مسجد میں کھڑے بھی ہوں گے. یہاں بھی یہ سہولت ہے. البتہ یہاں بیسنوں کے سامنے جو وضو خانہ ہے وہ بھی ایسے ہیں جیسے ادھر کے وضو خانے ہیں, کہ بیٹھنے کی جگہ مسجد کے اندر ہے, نالی مسجد سے باہر ہے. لہٰذا وہاں پر بھی آپ اس طرح وہاں پر بھی نیلی پٹی بھی لگی ہوئی ہے, تختی بھی لگی ہوئی ہے, اس کو دیکھ لیں. اس سے آگے سارا وضو خانہ مسجد سے باہر ہے. ایسی بیت الخلا اس جانب بھی ہے, یعنی جنوب کی جانب بھی ہے جہاں ہم بیٹھا ہوں گے. یہاں سے میرے سامنے یہ جنوب ہے, جنوب کی جانب بہت سارے بیت الخلا ہیں, اس میں کموڈ والے بھی ہیں اور بغیر کموڈ والے بھی ہیں. وہ آپ چاہیں جب آپ کو ضرورت تو استعمال کریں. واپسی میں بہتر تو یہ کہ مسجد میں آ کر وضو کریں, اور ہاتھ دھونے کے لیے وہاں کے بیسن پر ہرگز ہاتھ نہ دھوئیں, یہ یاد رکھیں. میں نے مغرب میں بھی اس لیے عرض کیا تھا کہ عام طور پر واش روم سے آنے کے بعد سب کو ہاتھ دھونے کی عادت ہوتی ہے, اور ہاتھ دھونا کوئی منع نہیں, لیکن اعتکاف کے اندر وہاں اگر آپ کھڑے ہوں گے تو آپ مسجد سے باہر ہیں. اور ہاتھ دھونے کے لیے راستے میں ٹھہرنا بھی جائز نہیں, جیسے مسجد سے ہاتھ دھونے کے لیے باہر جانا بھی جائز نہیں. جب جائز نہیں ہے تو اگر کوئی یہ غلطی کرے گا جان کر یا بھول کر, اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے, اس کا خیال رکھیں. اسی طرح اس جانب بھی بیت الخلا ہیں, اور اچھے خاصے بیت الخلا ہیں, کموڈ والے بھی ہیں, بغیر کموڈ والے بھی ہیں, وہیں وضو خانہ ہی بنے ہوئے ہیں اور وہیں پر بیسن بھی لگے ہوئے ہیں. یہاں بھی یہی بات ہے کہ بس آپ وضو کر کے آ سکتے ہیں, وضو کرنے بھی جا سکتے ہیں, لیکن واش روم سے فارغ ہونے کے بعد ہاتھ دھونے کے لیے بیسن پہ نہیں جا سکتے. ایک تو یہ بات ہے ان کو سمجھ لیں. دوسرے مسجد سے جب آپ جائیں استنجا کے لیے یا آئیں تو راستے میں کسی سے سلام دعا کرنے کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے. اگر آپ ایک منٹ کے لیے بھی کھڑے ہو جائیں گے آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. لہذا بالکل ہوشیار اور چوکس رہیں کہ کوئی کتنے ہی گہرا دوست آ جائے, کتنے ہی کوئی جان پہچان والا آ جائے, وہ کہتے ٹھہرو ذرا میرے سے سلام دعا کر لو, تو میں اعتکاف میں ہوں, آپ کو بات کرنی ہے تو مسجد میں آ جائیں وہاں بات کر لیں. یا پھر چلتے چلتے آپ سلام دعا کر لیں, چلتے چلتے جواب دے دیں, چلتے چلتے سوال کر لیں, جو کچھ کرنا ہے چلتے چلتے کریں گے, ٹھہریں گے نہیں. اگر ذرا بھی آپ ٹھہر گئے تو آپ کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا. یہ ایک ضروری بات ہے جو آپ کو بیان کرنی ہے. آخری بات, کیونکہ میں روزانہ تھوڑی تھوڑی باتیں بیان کروں گا, یہ وقت آپ کے آرام کا بھی ہے, کچھ کھانے کا بھی ہے, اور پھر عبادت میں بھی لگنا ہے, اور آج 21 آج ان شاء اللہ شب ہے تو شب قدر کا بھی کبھی امکان ہے, اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے کو عبادت میں لگانا ہے. دوسری بات یہ کہ ہر سال مسجد کے اندر جیسے ماشاءاللہ اتنی تعداد میں ماشاءاللہ معتکفین بیٹھے ہیں نا, اس میں بعد چور بھی معتکف بن گئے, بعد چور بھی معتکف بن گئے, اور نفل اعتکاف میں کوئی کسی کو روک ہی نہیں سکتا. تو وہ اس بات میں رہتے ہیں کہ کب کوئی اپنا موبائل یا پیسے یا کوئی گھڑی یا کوئی قیمتی چیز چھوڑ کر جائے تو وہ اٹھائے, اس میں آپ کے نئے اور قیمتی جوتے بھی شامل ہیں, لہذا ہر سال یہاں پر چیزیں گم ہوتی ہیں, کسی کا موبائل چوری ہو جاتا ہے, کسی کے جوتے چوری ہو جاتے ہیں, کسی کے برتن چوری ہو جاتے ہیں, کسی کے چمچے چوری ہو جاتے ہیں. تو میں نے عرض کر دیا کہ بھائی معتکف چور بھی ہو جاتے ہیں, چور بھی اعتکاف کر لیتے ہیں کہ بھائی جہاں اتنے لوگ کر رہے ہیں تو ہمارا بھی کام ہوگا وہاں, تو بس وہ آپ کی چوکی داری کر رہے ہیں, آپ ذرا سا غافل ہوئے اور موبائل قائم. لہذا تین غلطیاں موت کے قیمت سے ہوتی ہیں, کوئی اپنا موبائل چارج کرنے کے لیے سلنسر پہ لگا کے سو جائے, جو سویا وہ کھویا, آنکھ کھولی تو موبائل لگائے, موبائل لگائے ہو جائیں گے, اور بعض جو اسے چارج کرنے لگا کر کے وہ نیچے چلا جاتا ہے, میں ابھی آتا ہوں اتنا چارج ہو جائے گا میں ابھی آ کے دے دوں, موبائل آپ لگایا. لہذا آپ اپنا موبائل اپنے پاس ہی رکھیں, اپنی موجودگی میں اس کو چارج کریں, نہ اس دوران آپ سوئیں, نہ اس دوران اسے چھوڑ کر کے اوپر نیچے کہیں اور جائیں, ہرگز ہرگز یہ غفلت نہ کریں, ورنہ موبائل چوری ہو جانے کا کبھی اندیشہ ہے. اسی طرح باقی چیزوں کو سمجھ لیں, آپ کی گھڑی بھی ہے, آپ کا چشمہ بھی ہے, آپ کا قلم بھی ہے, آپ کے پیسے بھی ہیں, آپ کی قیمتی چیزیں بھی ہیں, سب تالے کے اندر رکھیں, بغیر تالے کے آپ ہرگز نہ رکھیں, ویسے رکھیں گے تو بھائی کوئی حفاظت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے, اور کوئی یہاں پر چوکی دار کا انتظام نہیں ہے, ہو بھی نہیں سکتا, کیونکہ ہر معتکف کے لیے ایک چوکی دار, پھر ایک چوکی دار کے لیے ایک اور چوکی دار, کوئی اتنے چوکی دار ہمارے پاس نہیں ہے, لہذا ہم خود ہی اپنے چوکی دار بن جائیں تو یہ بھی سستا سودا ہے. سب لوگ اپنی اپنی چیزوں کے خود ہی ذمہ دار رہیں اور اپنی اپنی چیزوں کی حفاظت کریں تاکہ کسی کا نقصان نہ ہو اور چور کو موقع نہ ملے, وہ سمجھے کہ بھائی میں تو چوکی داروں میں آ گیا, یہاں تو میری دال گلے گی نہیں, لہٰذا یہاں سے بھاگو. تو آپ چوکی داروں چوروں کو بھگا دیں تو پھر یہاں بھی کامیابی, اور اس نے چوری کر لی تو آپ فیل ہوئے, تو آپ فیل نہ ہونا, ہوشیار رہنا بس. آخری بات, یہ مسجد جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ پنکھے بھی چل رہے ہیں, لائٹیں بھی چل رہی ہیں, پانی بھی ہے, اور آپ کے لیے ڈسٹ بین بھی رکھے گئے ہیں, تو وہی ایک نظم ہے, اس نظم میں آپ تعاون کریں. آپ کے پاس یہ سب چیزیں امانت ہیں, اور امانت بھی کیا ہے اللہ تعالیٰ کے گھر کی, ایک وہ امانت ہے جو ہمارے گھر کی ہماری ملکیت میں, وہ بھی امانت ہے ہمارے پاس, اس میں بھی ہمیں غلط طریقے سے ان کو استعمال کرنے کی ممانعت ہے, لیکن خانہ خدا کی یہ چیزیں جو کہ اللہ کے گھر کی ہیں, ان کی حفاظت اور ان کا صحیح استعمال بے حد ضروری ہے. لہذا بلا ضرورت لائٹ استعمال نہ ہو, بلا ضرورت پنکھا نہ چلے, اکثر و بیشتر لائٹ اور پنکھا کھولنے بند کرنے میں معتکفین سے کوتاہی ہوتی ہے, کہ جب وہ خیمے سے بھاگ جاتے ہیں لائٹ نہیں بند کرتے, خیمے سے بھاگ جاتے ہیں پنکھا بند نہیں کرتے, اچھا بعض مرتبہ باہر پنکھا کھول کے بیٹھ گئے, لائٹ کھول کے بیٹھ گئے, پڑھ رہے ہیں مطالعہ کر رہے ہیں, پھر جب وہاں سے اٹھ کے اپنے کمرے میں گئے وہیں پنکھا کھلا چھوڑ دیا, لائٹ کھلی چھوڑ دی, یہ گناہ ہے, اور یہ اعتکاف گناہ کرنے کی جگہ نہیں ہے, گناہ معاف کرانے کی جگہ ہے, ہم یہاں گناہ کرنے نہیں آئے, گناہوں کی معافی مانگنے آئے ہیں, ہم اپنی اصلاح کے لیے آئے ہیں, ستانے نہیں آئے, پریشان کرنے کے لیے نہیں آئے, تو یہ اس میں گناہ ہی گناہ ہے. لہذا سارے معتکفین اس کا خیال رکھیں کہ کمرے کے اندر بھی پنکھا جب چلائیں تو کھولنے بند کرنے کا اہتمام کریں, باہر بھی اگر چلائیں تو کھولنے بند کرنے کا اہتمام کریں, نلکوں کے اندر بھی اس کا خیال رکھیں کہ بلا ضرورت پانی استعمال نہیں کریں, اور دو ڈسٹ بین سب جگہ رکھے گئے ہیں, ایک بڑا ایک چھوٹا, بڑا کچرے کے لیے, چھوٹا روٹی وغیرہ کے ٹکڑے ڈالنے کے لیے,
تو کچرے میں کچرا ڈالیں, روٹی میں روٹی رکھیں تاکہ جو روٹی کے ٹکڑے بچ جائیں وہ کسی اور کے کام آئیں. انسان کام نہ ہے تو جانوروں کا کام آ جائیں, لیکن وہ ضائع نہ ہوں اور وہ ان کی بے ادبی اور بے حرمتی نہ ہونی چاہیے. بس آج اسی پہ اتفاق کرتا ہوں, باقی کل بیان کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.
اللهم لك الحمد لا نرسي سنان عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نرسي سنان عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا الله فلاك لا شكر احسان ہے, فضل ہے, کرم ہے اور انعام ہے کہ آپ نے ہمیں اعتکاف میں بیٹھنے کی دولت عطا فرمائی. یا اللہ اس کی دل و جان سے قدر کرنے کی, شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما, اور اپنی رحمت سے اپنی بارگاہ میں اس کو صحیح ادا کرنے کی توفیق عطا فرما, اور اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما, شرف قبول عطا فرما. یا اللہ دوران اعتکاف اپنے رحمت سے ہمیں اپنے اعتکاف کو صحیح سالم رکھنے کی توفیق عطا فرما, اپنے اعتکاف کو صحیح سالم رکھنے کی توفیق عطا فرما, اور اس کے جتنے بھی آداب ہیں ان کو بجا لانے کی توفیق عطا فرما. یا رحم الراحمین, ہماری جان کی بھی حفاظت فرما, ہمارے مال کی بھی حفاظت فرما. یا اللہ گناہوں سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرما. مسجد کی جو نعمتیں ہم استعمال کر رہے ہیں, یا اللہ ان کو ٹھیک ٹھیک استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما, ان کو بھیجا غلط استعمال کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا رحم الراحمین, ہر خیر عطا فرما, ہر شر سے پناہ عطا فرما. یا اللہ آپ بہت معاف کرنے والے ہیں اور معاف کرنے کو بہت پسند فرماتے ہیں, ہم سب کو معاف فرما, ہم کو ہماری اولاد و نسل کو دوزخ سے بری فرما. یا اللہ ہم سب کو اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرما, اپنی ناراضگی اور دوزخ سے پناہ عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرما, اپنی ناراضگی اور دوزخ سے پناہ عطا فرما. ہم سب کو, ہمارے سارے احباب اور ہمارے گھر والوں کو, اور ساری امت مسلمہ کو دنیا اور آخرت میں عافیت کاملہ عطا فرما, عافیت کاملہ عطا فرما, عافیت کاملہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک.